الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير محترم حاضرین مسلمان بھائیوں اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا اور آیات کریمہ جس کا خصوصی تعلق ہے خطبات کے ساتھ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ وسلام عرض کرنے کے بعد میں نے ایک سورت آپ کے سامنے تلاوت کی قرآن کریم کے آخری پارہ سے جس کا نام ہے سورۃ العادیات. کیونکہ ابھی یہاں آ کر ایک ساتھی نے ایک مولوی صاحب نے بتایا کہ موضوع خطبہ ہوگا فکر آخرت, تو میں نے کہا واقعی اس وقت ہر چیز ہے تقریباً, لیکن فکر آخرت اس کی بہت کمی معلوم ہوتی ہے. تو اس موضوع کو میں نے اختیار کر کے یہ سورت کریمہ، سورت العادیات، پھر اس کے تشریح کے لیے اور وضاحت کے لیے اس کے بعد والی سورت ہے سورت القارعہ. مسلمان مومن ہو کر تو عقیدہ میں یہ ایک ضروری مسئلہ ہے، توحید کے بعد، توحید ماننے اور جاننے کے بعد فکر آخرت مانے بعد بعد الموت. اس وجہ سے بہت ساری آیت کریمہ میں ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالیوم الآخر کا تذکرہ. جو لوگ ویسے مدعی ہوتے ہیں، منافق لوگ، وہ بھی اپنے دعوے میں ان دونوں کو ذکر کر رہا ہے. ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین. مقصد یہ ایک اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے، عقیدہ بعث بعد الموت، عقیدہ قیام ساعت، عقیدہ قیام آخرت. میری نظر میں قرآن کریم میں اگر آپ مطالعہ کریں تو قرآن کریم کا چوتھا حصہ یہ اس مسئلے میں ہے، فکر آخرت میں. یہ میرے نظر کے مطابق ہے، بلکہ قرآن کریم کا آخری حصہ بالخصوص سورت قاف سے لے کر یہ ہے آخرت، آخرت بعث بعد الموت، اس کے مختلف تعبیرات، مختلف توجیحات. تو مومن مومن ہو کر اس کے لیے یہ لازمی ہے، فرض ہے کہ وہ آخرت مان لے اور فکر آخرت میں ضرور ضرور مشغول ہو جائے. صحابہ کرام ان کی سیرت بھی اس کی گواہی دیتا ہے، تو آخرت کے فکر میں ہر وقت مشغول رہتے تھے. حدیث صحیح میں آتا ہے، ایک اعرابی آیا، دیہاتی شخص مومن، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، متفع یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ساعت قیامت کب ہوگی؟ یہ سوال قرآن کریم میں اکثر مشرکین سے منقول ہے کہ مشرک کافر لوگ وہ اسی طرح سوال کر رہے تھے. سورت احزاب میں بھی کہ منافق لوگ بھی یہ سوال کر رہے تھے. ایک حدیث جبریل میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے بھی یہ سوال کیا تھا. اس حدیث میں ہے کہ ایک اعرابی نے بھی یہ سوال کیا تھا. ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے، اس کے سوال کرنے مختلف ہوتے ہیں. مشرکین عرب اور کفار وہ جو سوال کر رہے تھے قیامت کے متعلق، تو طریق انکار، ایانا یوم القیامہ، ایانا مانیے تو عقل سے بہت دور کی بات ہے. وہ اپنی طرف سے ایک استدلال پیش کر رہے تھے، ایزا کنہ ایزامہ و رفا تھا اینا لمبعثون اواب آن اللہ علیہ، جب ہم سب ہڈی ہو جائیں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں پھر کس طریقے سے ہم دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں؟ وہ تو اس کے بالکل منکر تھے، کافر تھے، جیسا توحید کے منکر تھے. ہاں یہ ایسا نہیں کہ پہلے انبیاء علیہ السلام نے توحید بیان نہیں کیا، انہوں نے قیامت کا مسئلہ بیان نہیں کیا ہے. لیکن جاہل لوگ، جائنادی لوگ تو ویسے انکار کر رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہوتی. یہاں کیا دلیل؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات قیامت کے لیے اپنی قدرت کے خاص نمونے قرآن کریم کے مختلف صورتوں میں بیان فرمائے ہیں. یہ قدرت ہے، یہ ہے، تو کیا ہے اس کی قدرت سے کوئی دور کی بات ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے؟ منافق لوگ وہ کیوں یہ بات پوچھتے تھے؟ سورۃ احزاب میں جو آتا ہے، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل مقصد سے وہ ہٹانا چاہتے تھے، چونکہ وہ توحید کی دعوت دیتے تھے، چونکہ وہ سورۃ احزاب میں اطاعت رسول کا مسئلہ بہت تاکید کے ساتھ پیش کر رہا تھا. تو منافق لوگ نے درمیان میں آ کر کہا، ہاں قیامت کب ہوگی؟ یہ بعض منافق لوگ ایسے ہوتے ہیں، ضروری مسئلہ جب جاری ہوتا ہے اس وقت یہ عالم اور شیخ بیان کرنے والے دائی کا توجہ اس سے ہٹانا چاہتے ہیں تو دوسری طرف لے جاتا ہے. یہ سلون کا ایان یوم القیام. اچھا، جبریل علیہ السلام نے پوچھا، اور لمبی حدیث ہے، اور تشریف لایا ایک انسان کے شکل میں. اس حدیث میں ایک صحابہ کرام بالکل نہیں جانتے تھے کون ہے، یہ کون ہے، کوئی پتہ ان کو نہیں تھا. بعض روایات سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتدا میں اس کو نہیں پہچانتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تو غیب دان نہیں تھے اور نہیں ہیں. یہ اس زمانے کے پیر والوں کی طرح نہیں، ان کا پیر غیب دان بھی ہوتا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی. یہ تو غلط عقیدہ ہے، شرکی عقیدہ ہے. اللہ نے فرمایا، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اعلان کیجئے میرے نبی، آسمان والے جتنے بھی ہیں، ملائک ہے یا آسمان میں عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، یا ایمان والوں کے اولیاء کے ارواح بھی اوپر ہیں، انبیاء علیہ السلام کے ارواح بھی ہیں، اسی طرح تمام زمین والے، کوئی بھی غیب نہیں جانتے اللہ کے سوا. اس عجیب قانون اللہ نے رکھا ہے، اس کے باوجود جاہل لوگ قصے من گڑت وغیرہ اپنی طرف سے بناتے ہیں. پھر ایک تو عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ ضروری ہے. تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے، پہلے ایمان کے متعلق پوچھا، پھر اسلام کے متعلق، پھر احسان کے متعلق، پھر پوچھا، ہاں متصہ یا رسول اللہ، قیامت کب ہوگی یا رسول اللہ؟ اس کے سوال کا کیا مقصد تھا؟ جیسا کہ جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے، مل مسئول عنہا بعالم من السائل. او پوچھنے والا، میں تجھ سے زیادہ اس بات کا علم نہیں رکھتا. کوئی بھی قیامت کے متعلق پوچھے تو سائل اور مسئول عنہ، یہ دونوں برابر ہیں کہ دونوں نہیں جانتے کہ کب ہوگی. جبریل کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان جو بیٹھے ہیں، ان کا یہ عقیدہ آ جائے کہ ہاں قیامت کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں، جبریل علیہ السلام کو بھی علم نہیں کہ کب قائم ہوگی. الیہ یرد علم الساعۃ، خاص اللہ کی طرف قیامت کے علم کا رد ہوتا ہے، واپسی ہوتا ہے. جس سے بھی پوچھو، جس میں کوئی عقل ہو تو جواب دے گا کہ اللہ عالم، اللہ عالم. تو میں عرض کر رہا تھا، ایک عربی نے بھی پوچھا، اس عربی کا یہ مطلب نہیں تھا جو پہلے گزر گیا، نہ انکار، نہ کوئی تلبیس، نہ کوئی اور. اس کا مقصد یہ تھا کہ قیامت معلوم ہو جائے تاکہ میں اس کا فکر کروں، اس کے لیے کچھ تیاری کروں. اس وجہ سے حدیث میں آیا ہے کہ اس شخص کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عددت لہا، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی، کیا تیاری کی ہے، مطلب یہ پوچھنے کو کیا مطلب، اس کا اصل مطلب یہ کہ اس کے لیے کچھ تیاری تو کرو نا، کیونکہ قیامت کی شان اس عراوی کو پہلے سے معلوم تھا، کچھ نہ کچھ معلوم کہ وہ یوم الحساب ہے، یوم المیزان ہے، اس میں پورا جزا اور سزا ہے، اس میں کسی کی شفاعت شرکی قہری بغیر اجازت کے شفاعت کسی کی نہیں چلتی، لائم لکھو نہ مینو خطابہ، اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے. میرا مقصد اس حدیث میں یہ کہ ہم فکر آخرت کس واسطے کرے، فکر کیا مطلب، یہاں مانے اس کے لیے تیاری کرنے کا فکر، اس کا یہی مطلب ہے. ہاں اس کے لیے طریقہ یہ کہ ہم آخرت کو سامنے لائے، اس کا نقشہ ہم سامنے لائیں، اس کو ہر وقت یاد رکھیں، اس کے متعلق جو قرآنی آیات ہیں، قرآنی سورتیں ہیں، اس کو پڑھتے رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں ہے کہ جو شخص سورت تکویر، سورت انفطار، سورت انشقاق پڑھتا ہے تو ایسا ہے جیسے کہ قیامت کو دیکھتا ہے سامنے. تو قرآن کریم سے یہ فکر انسان میں آتا ہے، بالکل مشاہدہ جیسا ہوتا ہے، خاص کر وہی صورتیں جو کہ اخیر پارا میں ہیں قیامت کے متعلق. تو مقصد یہ میرا کہ فکر آخرت کا مطلب یہ کہ اس کے لیے تیاری کا فکر کرنا کہ کیا کریں ہم یہاں، یہ فکر آخرت کا مطلب. تو یہ جو آیتیں، جو صورت میں نے تلاوت کی، صورت آدیات، اس صورت کا جو موضوع ہے، جو مقصد ہے، ہر ایک صورت کا الگ موضوع ہوتا ہے، یہ ہمارے تفسیری منہج ہے. اس وقت اللہ کی کرم سے الحمدللہ میں یہاں جامعۃ الدراسات لشکر طیبہ میں تفسیری دورہ کرتا ہوں، بہت سارے علماء جمع ہوتے ہیں. تو اس کا منحج یہ کہ ہر ایک صورت کے لیے ایک دعویٰ ہے، ایک موضوع ہے، ایک عنوان ہے. اس صورت کا مقصد یہ کہ انسان کو زجر دیتا ہے اللہ تعالی، کس بات پہ توبیخ دیتا ہے کہ کیوں یہ انسان اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرتا. اس کے لیے چاہیے کہ یہ آخرت کا فکر کرے. یہ موضوع والی آیت ان الانسان لربہ لکنوت، قنوت کی بہت ساری تعریفیں ہیں لغت میں، مفسرین نے لکھا ہے، مشہور تفسیر یہ معنی قنوت کا یہ کہ وہ نعمت الہی کو بھول جاتا ہے، نعمت کو یاد نہیں رکھتا، منعم کو بھی یاد نہیں رکھتا کہ یہ نعمت ہے اور کس نے کیا، اللہ نے کیا. تو وہ یہ نعمت اللہ کے مرضی کے بغیر غلط جگہ میں استعمال کرتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالی نے پہلے بطور شہادت پیش کیا، دیکھو گھوڑے میں نے تمہارے سواری کے لیے استعمال کے لیے دیے ہیں، یہ ایک نعمت ہے. دیکھنے جاہل لوگ ہیں، مشرکین لوگ، مشرکین مکہ دراصل اس میں مخاطب تھے، تم تو ان گھوڑوں کو، ان کے سواری کو جو نعمت الہی ہے غلط جگہ میں استعمال کرتے ہو، یہ میں نے تو تمہارے لیے دیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے جہاد کرو، تم اس کے ذریعے سے کسی مسکین کے ساتھ ہمدردی کرو. جیسا ایک تفسیر حدیث میں آتا ہے کہ الخیل للثلاثہ، تو ایک تفسیر حدیث ہے کہ تین قسم لوگوں کے لیے گھوڑے ہوتے ہیں، ایک وہ جس کے لیے بہت اجر ہے جس نے جہاد کی نیت سے گھوڑا پالا، دوسرا وہ کہ جس کے لیے ایک ستر ہے، پردہ ہے کہ اس گھوڑے کے ذریعہ وہ مسکینوں کا ہمدردی بھی کرتا ہے اور اپنے لیے روزی بھی کماتا ہے، تیسرا یہ کہ اس کے لیے وزرن ہے، بڑا بوجھ بڑا گناہ ہے کہ صرف ریا کے لیے نمود کے لیے گھوڑے رکھا ہے وہ. تو مطلب یہ کہ اللہ نے یہ نعمت تمہیں دی ہے خصوصاً جہاد کے لیے، اور تم اس کو استعمال کرتے ہو کہ اپنی قومیت کی جگڑوں میں، قومیت کی جگڑوں میں تم استعمال کرتے ہو ایک دوسرے پہ حملہ کرنے کے لیے. یہ شہادت ہے، یہ گواہی ہے اس بات کی کہ ان الانسان لربہ لکنوت، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے، بہت بڑا ناشکر ہے. قانون مبالغے کا صیغہ ہے، کیسا ناشکر، یہ اللہ کی نعمتوں کو بغیر کسی اچھے مصرف کے غلط جگہوں میں استعمال کرتا ہے. مثالیں مثلاً یہ گھوڑے، اسی طرح قرآن کریم کا اشارہ دیکھو، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدما ابن آدم یوم القیامہ حتى يسأل عن ہم، انسان کے پاؤں میں اقدام میں کبھی پریشانی قیامت کے دن نہیں آئے گی حتی یسأل عن خمس، حتی کہ وہ پانچ نعمتوں کے متعلق اس سے پوچھا جائے. جب پوچھا جائے تو بس اس وقت اکثریت انسان اس کے اقدام اس کا حوصلہ غلط ہو جائے گا، اور اسی طرح اس پر بہت سخت پریشانی آئے گی کہ اب کیا کروں. یہ جواب دوں، پانچ نعمتیں کیا ہے؟ ایک نعمت عامہ ہے، اللہ نے ہر ایک انسان کو دیا ہے. وہ کیا ہے؟ عن عمرہ فیما افنا، عمر ہے انسان کا، زندگی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہر ایک شخص کو کم از کم اس کا احساس تو ہے، جہاں عمر ہے انسان زندہ ہو تو کر سکتا ہے جو کرے، مر جائے تو پھر کیا کر سکتا ہے، وہ عمل نہیں کر سکتا. حدیث میں آئے کہ آج مانا زندگی میں عمل ولا حساب وغدا الحساب ولا عمل، آج تمہارے لیے عمل کا میدان ہے اگرچہ حساب نہیں، کل صرف حساب ہے وہاں عمل نہیں. تو مطلب زندگی اللہ نے دی، قرآن کریم میں ہے سورہ فاطر میں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. حدیث میں اس کا شرح یہ ہے کہ ایک انسان تقریباً 60 سال والا یہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا قیامت میں، اور اس کی یہ 60 سالہ زندگی کفریات میں، شرکیات میں، بدعات اور خرافات میں، آخرت کو بھول جانے میں، انہی چیزوں میں اس نے اپنی زندگی صرف کی. تو شاید وہ کہے کہ یا اللہ مجھے فرصت نہیں ملی، فرصت اکثر یہ کہتے ہیں فرصت نہیں ملی، نماز کے لیے کیوں نہیں جاتے ہو، فرصت نہیں ملتی، قرآن کے سیکھنے کے لیے کیوں وقت نہیں دے، فرصت نہیں ملتی. تو اللہ تعالیٰ اس کو جواب دینا دیتا ہے، کیا میں نے تجھے، ہم نے تمہیں اتنا عمر نہیں دیا، اتنی عمر جو تم سے پہلے لوگوں کو میں نے دیا تھا، اکثر لوگوں کو میں نے 7 سال تقریباً دیا ہے، تمہیں بھی دیا، اور ان لوگوں نے اس اپنی زندگی میں اللہ کی کتاب اور اللہ کی وحی سے اور انبیاء علیہ السلام کے ان کے سنت سے ان کے طریقوں سے استفادہ کیا، ایمان لایا، عمل صالح کیا، فکر آخرت کی، تمہیں بھی اتنی عمر مل گئی، وجاکم نذیر, اور پھر یہ نہیں کہ صرف میں نے عمر دیا, میں نے نذیر بھی بھیجا, آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا, اس کے جو وارث ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء, العلماء ورثۃ الانبیاء, العلماء الاسلام, یہاں ہر ایک عالم اللہ نبی کا وارث نہیں, جو نبی کا کام کرتا ہے. کام کیا ہے؟ دعوت ہے, تیلی دعوت ہے توحید کی طرف, ایمان کی طرف, دعوت ہے قرآن کریم کی طرف, دعوت ہے احادیث کی طرف, یہ دونوں وحی ہیں, وحی یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام. دعوت کے بعد پھر جہاد ہے, قتال فی سبیل اللہ ہے, دشمنوں کے مقابلے میں. تو یہ ہے العلماء ورثۃ الانبیاء, جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں. یہ نہیں کہ بس نفس ایک مولوی صاحب توحید بھی نہیں جانتا, نہیں اس کی دعوت دیتا ہے, سنت سے بھی نا خبر ہے, جاہلوں کے ساتھ وہ جاہل کی زندگی گزارتا ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث تو نہیں. تو مطلب یہ کہ جاکم النذیر, وہ بھی نذیر ہے جو تمہیں قرآن کریم پڑھاتا ہے, جو حدیث کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہے, قرآن سنت تطیع اللہ واطیع الرسول. پھر اس کے باوجود تم نے کیوں اس عمر کی, اس نعمت کی ناشکری کی؟ تو سخت عذاب ہوگا اس شخص کے لیے, اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں. تو مطلب حدیث کا یہ کہ پہلی, ہاں پہلا سوال تو عمر کے مطابق ہوگا, سیما اپنا, اپنی زندگی کس چیز نے تو نے فنا کی یا سوچا نہیں تو نے. دوسری نعمت اس سے کچھ آگے خاص, وان شبابی ہی بھی معاملہ, اسی طرح یہ نوجوان طبقہ جو ہے, نوجوان دراصل ان میں نوجوانی کا کچھ نشہ ہوتا ہے, کہتا ہے آخرت کے لیے جب ہم بوڑھے ہو جائیں پھر کام کریں گے, نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, اسنان کریں گے. اب تو ہماری آزادی ہے نا, آزادی. تو یہ بھی یاد رکھیں کہ نوجوان سے بھی نوجوانی کے متعلق پوچھا جائے گا. کبھی بوڑھا بھائی آدمیوں کہتے ہیں میں شادی بوڑھا ہوں, ابھی میں تو کچھ نہیں کر سکتا, تو اس پر تو نوجوانی گزر چکی ہے نا, اس کے متعلق بھی پوچھا جائے گا. نوجوانی تو نے کس چیز میں, کس طریقے میں گزاری, یہ پوچھا جائے گا ہمارے نوجوانوں سے. پھر ہم سے کیا جواب ہوگا ہمارے پاس, اللہ کے رحم و فضل اور اس کے رجا کے بغیر. اسی طرح ایک دوسری نعمت ہے مال, ایک تو عمر ہے عام, عمر اور نوجوانی, دوسری کیا ہے, مال ہے مال والوں کے پاس. کس نے دیا؟ اللہ نے دیا, اللہ نے. ایسا نہیں کہ ہاں یہ اس نے بس اپنی زور سے اپنی قوت سے پیدا کی, اللہ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. نہیں, بغیر اللہ کے تو نہیں ہو سکتا, تو نعمت ہے اللہ کی. اس کے متعلق بھی دو سوال ہیں, مال کے متعلق بھی دو سوال ہیں. من اینا اکتسبوا وہیما انفقوا, یہ مال ہے کہاں سے تو نے کمایا, کہاں سے؟ یہ بہت ضروری سوال ہے, کیونکہ مسلمان مومن اور مکلف ہے اس بات کی کہ حلال و حرام طریقے ہو سمجھے, کہ حلال کمائی چاہیے اور حرام سے اجتناب ضروری ہے. قرآن کریم میں, احادیث صحیحہ میں اس کا شرح اور تفصیلات موجود ہے کہ یہ حرام طریقے ہیں اور یہ حلال طریقہ ہے. تو بعض لوگوں جو فکر آخرت سے غافل ہیں, تو کہتے ہیں نہیں بس مال کماؤ جہاں سے بھی کما دو. حدیث میں آتا ہے آخری زمان میں, آخری وقت میں جو قریب قیامت ہے, مثلا یہ وقت اکثر ایسے انسان ہوں گے کیوں یہ پرواہ نہیں کرتے کہ مال کہاں سے اس نے وہ کمانا ہے، حرام و حلال کا فرق نہیں کرتا، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ مال جمع کرے، مال جمع کرے. اس کو اگر کوئی منع کرتا ہے، کوئی عالم، کوئی ہدایت والا، تو اس کے پیچھے لگتا ہے کہ تم کیا جانتے ہو. اللہ نے اس کے بعد ایک سورت میں فرمایا ویل لکل ہمزہ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. او معاہدین اور ایمان والوں کو سامنے عیب لگانے والا، اس کے پیچھے بھی غیبت کرنے والا اور مال و سرمایہ جمع کرنے والا، اس کو تیار رکھنا اس خیال سے کہ یہ میرے لیے دنیا میں خلود یا آخرت میں جنت کا ذریعہ ہے. یہ سوال بہت ضروری سوال ہے، اس کا جواب ضروری. مال کہاں سے جمع کیا؟ اس کے لیے الگ طریقے، حرام کے طریقے، باطل کے طریقے. اللہ نے فرمایا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. مولویوں کو بھی اللہ نے فرمایا لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. جو آیات کے عالم ہیں، دین کے عالم ہیں، وہ کسی کو دین بیان نہیں کرتا، کبھی چھپاتا ہے، کتمان کرتا ہے. کیوں؟ اس کا کوئی آمدن ہے، عوام اس کو کچھ ہدیے دیتے ہیں، کہتے ہیں میں ذرا حق مسئلہ بیان کروں، توحید کی دعوت دوں، سنت کی دعوت دوں، تو پھر یہ لوگ مخالف ہوتے ہیں، مجھے پھر کچھ نہیں دیتے. اشترا بالآیات کا پہلا مرتبہ یہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے. حق بیان نہیں کرتے اس واسطے کہ اس کا مدنی کٹ جاتا ہے یا کم ہوتا ہے. یہ ہے اشترا بالآیات. یہ مرض ہمارے ہم جنس میں بہت ہے. جانتے اکثر کہتے ہیں ہاں جی تم اہل حدیث علماء سچ کہتے ہو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی بس یہی چاہیے، اس کے مقابلے میں کسی کی تکلیف نہیں کرنا چاہیے، کسی کی تکلیف کی وجہ سے اللہ رسول کی اطاعت نہیں چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن ہم کیا کریں؟ پھر ہم کہاں سے کہیں گے؟ لوگ پھر مخالف بنتے ہیں. ابھی ایک بار ساتھی پوچھ رہا تھا، میں نے کہا ہے علماء نے لکھا ہے یہ تو ابو طالب کا مسئلہ ہے. ابو طالب ہمارے اہل سنت بلکہ تمام مسلمانوں کا اتفاقی عقیدہ ہے کہ وہ کفر کے حالت میں مر گیا، اگرچہ اس نے اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی، لیکن طاعت نہیں کی تو خدمت سے کچھ نہیں بنتا، محبت کی نفس محبت سے کچھ نہیں بنتا جب طاعت نہ ہو، اطاعت نہ ہو، تابعداری نہ ہو. اس کو حالت نزع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے، ابو جہل اور امیہ بھی بیٹھے تھے. حدیث بخاری میں اے میرے چچا ابا طالب، صرف یہ قل لا الہ الا اللہ کلمتن کلمتن حاج جو ہاتھ دیکھا احاج جو بحال لکا عند اللہ، یہ کلمہ زبان پہ بھی لاؤ، عقیدہ میں بھی لاؤ کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الوہیت والا نہیں، کسی میں بھی اس الوہیت کی صفات نہیں، خالق و مالک نفع ضر نہیں، عالم الغیب نہیں، مشکل کشا، غوث اعظم وغیرہ نہیں، تمام عبادات کا حقدار صرف اللہ ہی ہے. قلبی عبادت ہو، بدن عبادت ہو، مالی عبادت ہو، یہ مقصد قرآن کریم میں لا الہ الا اللہ، تمام انبیاء کا یہ مسئلہ تھا. فرمائے اس عقیدہ اور اس قول کے بنا پر میں قیامت میں تیرے لیے محاجہ پیش کروں گا. محاجہ کا مطلب یہاں سفارش ہے، شفاعت پیش کروں گا. ابو جہل و امیہ نے اس نے کہا ہاں ترغب و ملت ابی، کیا ابو طالب اپنے باپ کی ملت سے اعراض کرتے ہو اس چھوٹے بھتیجے کی وجہ سے؟ ابو طالب نے بھی کہا، شیطانی قوت غالب ہو گئی، کہ میں نہیں کہہ سکتا. ایک روایت میں ہے نساء بنات قریش یہ قریش کی لڑکیاں میرے اوپر ہنسے گی کہ بابا اخیر میں وہ صحابی بن گیا. اس وقت تو صحابی کہتے تھے نا, بھی کہتے ہیں وادی ہے. جب کوئی سفید ریش والا وہ اہلِ حدیث بنتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں دیکھو بابا بھی وہابی بن گیا. مجھے بھی کہتے ہیں دیکھو آخر عمر میں بھی یہ وہابی بن گیا. نہ وہابی لفظ منظور ہے, وہابی ہے معنی المنصوب الی الوہاب, وہاب اللہ ہے, انک انت الوہاب. کبھی یہ کہتے ہیں یہ ذرا مقلد ہے, میں کہتا ہوں یہ تو ہماری تعریف ہے, لیکن یہ لوگ سمجھتے نہیں. کیوں غیر مقلد مانے جو تقلید نہیں کرتا, تو کیا ہوتا ہے وہ؟ یا مجتہد ہوتا ہے یا متبع ہوتا ہے, وہ غیر مقلد ہوتا ہے نا. یا تو مجتہد ہوتا ہے خود یا متبع ہوتا ہے قرآن اور سنت کی. یہ تو قابل تعریف بات ہے, اللہ ہمیں اگر مجتہد نہیں بنائے تو متبع بنائے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, یہ تعریف کرتے ہیں. اور تک کہتے ہیں ہاں یہ غیر مقلد ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, جب قرآن کریم موجود ہے صاف ہے, اسی طرح حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر ساتھ اس کے بعد اقوال صحابہ بھی موجود ہیں, انہوں نے تشریح کیا ہے, اس کے باوجود تقلید کی کیا ضرورت؟ تقلید مانا تو وہ تقلید شخصی کی, بس فلان کا مانوں گے دوسرے کا نہیں مانوں. یہ کیا ضرورت ہے جب دین کامل ہے؟ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وہاں ایک حنفی عالم نے لکھا ہے, ملا علی قاری, اس نے شرف اکبر میں لکھا ہے کہ اس آیت کے مفہوم کے بعد لا نحتاج فی تکمیلہ الی امر خارج من الکتاب و سنۃ, جب اللہ نے فرمایا کہ میں نے دین کامل کر دیا تو اس کے بعد ہم قرآن و سنت کے علاوہ کسی چیز کے لیے محتاج نہیں اس کے تکمیل کے لیے. میں شرحا ہو تو اس کے لیے نحو بھی پڑھو, سرد بھی پڑھو, لغت بھی دیکھو, وہ تکمیل نہیں ہے. تو کیا ضرورت ہے قرآن و سنت میں اگر کوئی کمی ہو تو ٹھیک ہے ہم دوسرے کے پیچھے چلیں تقلید کریں. پھر یہ بات, یہ افسوس کی بات کہ جن کی تقلید کی جاتی ہے معروف, مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا کسی دوسرے امام ائمہ اربعہ میں سے, تو کوئی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ انہوں نے تقلید کی طرف ترغیب دیا ہے؟ انہوں نے کبھی کہا ہے کسی کو کہ ہماری تقلید کرو؟ نہیں, ان بھی بیچاروں نے اپنا ذمہ فارغ کر دیا, کتابوں کے اندر لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے تحل حدیث و فہو مذہبی, صحیح حدیث تمہارے سامنے آ جائیں اس پہ چلو وہ میرا مذہب ہے, بس صحیح حدیث میرا مذہب ہے. ابھی کہتے ہیں یہ اہل حدیث بے مذہب ہیں. امام ابو حنیفہ کے قول سے معلوم ہے صحیح کہ حدیث والے مذہب والے ہیں, صحیح مذہب تو یہ ہے. انہوں نے فرمایا خود سارے انواع نے بھی کہ تم لے لو وہاں سے جس جہاں سے ہم نے لے لیا, ہم نے قرآن و سنت سے لے لیا دین, تو تم بھی وہاں سے لے لو. کسی امام سے یہ ثابت نہیں کہ نام میری تقلید کرو. اس واسطے ائمہ کرام پر سب و شتم, ان پر ملامت کرنے کا کوئی ہمیں جواز نہیں. مطلب میرا ہے کبھی اس طریقوں سے یہ لوگ حق کو چھپاتے ہیں, اس ذریعے سے لوگوں سے آمدنی حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ مال ہے, اس کے متعلق پوچھا جائے گا کہاں سے کسب کیا. دوسرا سوال یہ ہوگا کہاں خرچ کر دیا. خرچ میں بھی اصول اسلام ہے کہ اسراف نہ ہو, تبذیر نہ ہو, غلط جگہوں میں خرچ مت کرو, شرکی جگہوں میں خرچ مت کرو, غیر اللہ کا نظر و نیاز مت دے دو, گیارہویں گیارہویں کو شریف بھی مت کہو. نماز کو شریف نہیں کہتے, نماز شریف ہو, زکات شریف, اور گیارہویں شریف ہے, وسوم کا حلوہ بھی شریف ہے, جی جہل ان لوگوں میں کہاں خرچ کرتے ہو یہ بھی سوچو. اور آخری سوال ہے علماء سے. اس حدیث میں کہ علماء سے بھی پوچھا جائے گا ان علمی ہی سیما عمل بے, عالم سے پوچھا جائے گا کہ کیا عمل کیا ہے تو نے اس علم پر. یہ علم تو علم صرف اپنا کمال تو نہیں, علم تب کمال ہے کہ اس پر عمل. کیوں بڑے بڑے علماء تھے یہود, قرآن نے ان کو احبار کہا. احبار احبار بہت بڑا عالم ہوتا ہے, جس کے الفاظ جس کے معانی بالکل خوبصورت و فصاحت و بلاغت سے بھرے ہوئے ہیں, لیکن ان کو اللہ نے فرمایا کانہم لا عالم. یہ ایسے لوگ ہیں جیسے بے علم ہوتے ہیں. عالم بغیر عمل کے تو بے علم ہوتا ہے. مطلب میرا ہے کہ قیامت کا فکر اس کا کیا مطلب؟ اس کا یہ کہ جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں, مثلا یہ نعمت عمر, نعمت مال, نعمت علم, بڑی نعمتیں ہیں, اس کے متعلق قیامت میں ضرور حساب کتاب ہوگا, تو اس کے لیے ہم یہاں تیاری کریں. تو تیاری کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ وہ ہے جو اس شخص نے کہا تھا عربی والا حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کیا تیاری کی ہے, وہ بھی بہت ہوشیار دیہاتی شخص سے ہوشیار, وہ کہتا تھا حب اللہ و رسولہ, حب اللہ و رسولہ, اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. بس میں نے تو یہ تیار کیا ہے, واقعی تیار کیا تھا, ہم نے یہ تیار بھی نہیں کیا الا ماشاء اللہ. وہاں خوب یہ نہیں کہ صرف جس کا نام لوتا ہے لوگ لیتے ہیں عشق, عشق یہ عشق تو بیماری ہوتے ہیں, اللہ بیماری سے بچا ہے. بہت عربی نے لکھا عشق عشیقہ, یہ ایک نبات ہے, بعض شجر مثلا یہ ببول وغیرہ کے اوپر ہوتا ہے نا, یہ زرد جیسا, اس درخت کو بیکار بناتا ہے, اس کا نام ہے عشیقہ. بے شک اس بیماری کا نام ہے نہیں, محبت ہے, محبت اللہ رسول کی, اور محبت اللہ رسول کی ان کی اطاعت سے عبارت ہے کہ اطیع اللہ و اطیع رسول. کیونکہ محبت ہے تو آج نہیں تو یہ محبت تو صادق نہیں ہے تو کاذب ہے. تو مطلب یہ اس شخص نے بھی اجمالی طور پر یہ پیش کیا, اور صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ جب ہم نے یہ سن لیا تو ہم بڑے خوش ہو گئے, کیونکہ واقعی محبت رسول تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے سینوں میں, ان کے دلوں میں تو بھری ہوئی تھی نا. حقیقت میں شان ہے صحابہ کرام کی, وہ بھی خوش ہو گئے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہ صفت عطا فرمائے کہ ہم بھی خوش ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, یہ فکر آخرت کے لیے ضروری اعداد ہے, ضروری تیاری ہے, اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اقول قولی حضرت استغفر اللہ و اللہ علیہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا وعدہ واحدام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وقال اللہ تعالی محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من نصر سجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجر عظیم. کہتے ہیں کہ شاید یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. تفسیر نیشاپوری غرائب القرآن. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بضعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. محترم حاضرین مسلمان بھائیوں، اللہ تعالی کے حمد و ثنا اور آیات کریمہ جس کا خصوصی تعلق ہے خطبات کے ساتھ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد، میں نے ایک سورت آپ کے سامنے تلاوت کی قرآن کریم کے آخری پارہ سے، جس کا نام ہے سورۃ العادیات. کیونکہ ابھی یہاں آ کر ایک ساتھی نے, ایک مولوی صاحب نے بتایا کہ موضوع خطبہ ہوگا فکر آخرت. تو میں نے کہا واقعی اس وقت ہر ایک چیز ہے تقریباً, لیکن فکر آخرت اس کی بہت کمی معلوم ہوتی ہے. تو اس موضوع کو میں نے اختیار کر کے یہ سورت کریمہ, سورت العادیات, پھر اس کے تشریح کے لیے اور وضاحت کے لیے اس کے بعد والی سورت ہے سورت القارعہ. مسلمان مومن ہو کر تو عقیدہ میں یہ ایک ضروری مسئلہ ہے, توحید کے بعد, توحید ماننے اور جاننے کے بعد فکر آخرت مانے باس بعد الموت. اس وجہ سے بہت ساری آیت کریمہ میں ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالیوم الآخر کا تذکرہ. جو لوگ ویسے مدعی ہوتے ہیں, منافق لوگ, وہ بھی اپنے دعوے میں ان دونوں کو ذکر کر رہا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. تو مقصد یہ ایک اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے, عقیدہ باس بعد الموت, عقیدہ قیام ساعت, عقیدہ قیام آخرت. میری نظر میں قرآن کریم میں اگر آپ مطالعہ کریں تو قرآن کریم کا چوتھا حصہ یہ اس مسئلے میں ہے, فکر آخرت میں. یہ میرے نظر کے مطابق ہے, بلکہ قرآن کریم کا آخری حصہ بالخصوص سورۃ قاف سے لے کر یہ ہے آخرت, آخرت باس باس الموت, اس کے مختلف تعبیرات, مختلف توجیحات. تو مومن مومن ہو کر اس کے لیے تو یہ لازمی ہے, فرض ہے کہ وہ آخرت مان لے اور فکر آخرت میں ضرور ضرور مشغول ہو جائے. صحابہ کرام ان کی سیرت بھی اس کی گواہی دیتا ہے, تو آخرت کے فکر میں ہر وقت مشغول رہتے تھے. حدیث صحیح میں آتا ہے ایک اعرابی آیا, دیہاتی شکل مومن, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا متفع یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول ساتھ قیامت کب ہوگی؟ یہ سوال قرآن کریم میں اکثر مشرکین سے منقول ہے کہ مشرک کافر لوگ وہ اسی طرح سوال کر رہے تھے. سورۃ احزاب میں بھی کہ منافق لوگ بھی یہ سوال کر رہے تھے. ایک حدیث جبریل میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے بھی یہ سوال کیا تھا. اس حدیث میں ہے کہ ایک اعرابی نے بھی یہ سوال کیا تھا. ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے, اس کے سوال کرنے مختلف ہوتے ہیں. مشرکین عرب اور کفار وہ جو سوال کر رہے تھے قیامت کے متعلق, تو طریقے انکار, ایانا یوم القیامت, ایانا مانیے تو عقل سے بہت دور کی بات ہے. وہ اپنی طرف سے ایک استدلال پیش کر رہے تھے, ایزا کنہ ایزامہ و رفاتا اینا لمبعثون اواب اللہ جب ہم سب ہڈی ہو جائیں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں پھر کس طریقے سے ہم دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں؟ وہ تو اس کے بالکل منکر تھے، کافر تھے، جیسا توحید کے منکر تھے۔ ہاں یہ ایسا نہیں کہ پہلے انبیاء علیہ السلام نے توحید بیان نہیں کیا، انہوں نے قیامت کا مسئلہ بیان نہیں کیا، کیا ہے لیکن جاہل لوگ یا انابی لوگ تو ویسے انکار کر رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہوتی۔ یہاں کیا دلیل؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات قیامت کے لیے اپنی قدرت کے خاص نمونے قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں بیان فرمائے ہیں، یہ قدرت ہے، یہ ہے، تو کیا ہے اس کی قدرت سے کوئی دور کی بات ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے؟ منافق لوگ وہ کیوں یہ بات پوچھتے تھے؟ سورت احزاب میں جو آتا ہے، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل مقصد سے وہ ہٹانا چاہتے تھے، چونکہ وہ توحید کی دعوت دیتے تھے، چونکہ وہ سورت احزاب میں فاتح رسول کا مسئلہ بہت تاکید کے ساتھ پیش کر رہا تھا، تو منافق لوگ نے درمیان میں آ کر کہا قیامت کب ہوگی؟ یہ بعض منافق لوگ ایسے ہوتے ہیں، ضروری مسئلہ جب جاری ہوتا ہے اس وقت یہ عالم اور شیخ بیان کرنے والے داعی کا توجہ اس سے ہٹانا چاہتے ہیں تو دوسری طرف لے جاتا ہے۔ یہ سلون کا ایان یوم القیام، اچھا جبریل علیہ السلام نے پوچھا، اور لمبی حدیث ہے، اور تشریف لایا ایک انسان کے شکل میں۔ اس حدیث میں ایک صحابہ کرام بالکل نہیں جانتے تھے کون ہے، یہ کون ہے، کوئی پتہ ان کو نہیں تھا۔ بعض روایات سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتدا میں اس کو نہیں پہچانتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تو غیب دان نہیں تھے اور نہیں ہیں۔ یہ اس زمانے کے پیر والوں کی طرح نہیں کہ ان کا پیر غیب دان بھی ہوتا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔ یہ تو غلط عقیدہ ہے، شرکی عقیدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اعلان کیجئے میرے نبی، آسمان والے جتنے بھی ہیں، ملائک ہے یا آسمان میں عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، یا ایمان والوں کے اولیاء کے ارواح بھی اوپر ہیں، انبیاء علیہ السلام کے ارواح بھی ہیں، اسی طرح تمام زمین والے، کوئی بھی غیب نہیں جانتے اللہ کے سوا۔ اس عجیب قانون اللہ نے رکھا ہے، اس کے باوجود جاہل لوگ قصے من گڑت وغیرہ اپنی طرف سے بناتے ہیں۔ پھر ایک تو عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ ضروری ہے۔ تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے، پہلے تو ایمان کے متعلق پوچھا، پھر اسلام کے متعلق، پھر احسان کے متعلق، پھر پوچھا ہاں متسہ یا رسول اللہ، قیامت کب ہوگی یا رسول اللہ؟ اس کے سوال کا کیا مقصد تھا؟ جیسا کہ جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، او پوچھنے والا میں تجھ سے زیادہ اس بات کا علم نہیں رکھتا۔ کوئی بھی قیامت کے متعلق پوچھے تو سائل اور مسئول عنہ یہ دونوں برابر ہیں کہ دونوں نہیں جانتے کہ کب ہوگی۔ جبریل کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان جو بیٹھے ہیں ان کا یہ عقیدہ آ جائے کہ ہاں قیامت کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں، جبریل علیہ السلام کو بھی علم نہیں کہ کب قائم ہوگی۔ الیہ یرد علم الساعۃ، خاص اللہ کی طرف قیامت کے علم کا رد ہوتا ہے، واپسی ہوتا ہے، جس سے بھی پوچھو جس میں کوئی عقل ہو تو جواب دے دے کہ اللہ عالم اللہ عالم. تو میں عرض کر رہا تھا ایک عربی نے بھی پوچھا, اس عربی کا یہ مطلب نہیں تھا جو پہلے گزر گیا, نہ انکار نہ کوئی تلبیس نہ کوئی اور, اس کا مقصد یہ تھا کہ قیامت معلوم ہو جائے تاکہ میں اس کا فکر کروں, اس کے لیے کچھ تیاری کروں. اس وجہ سے حدیث میں آیا ہے کہ اس شخص کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عددت لہا, تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی, کیا تیاری کی ہے, مطلب یہ پوچھنے کے کیا مطلب. اس کا اصل مطلب یہ کہ اس کے لیے کچھ تیاری تو کرو نا, کیونکہ قیامت کی شان اس عربی کو پہلے سے معلوم تھا, کچھ نہ کچھ معلوم کہ وہ یوم الحساب ہے, یوم المیزان ہے, اس میں پورا جزا اور سزا ہے, اس میں کسی کی شفاعت شرکی قہری بغیر اجازت کے شفاعت کسی کی نہیں چلتی, لائم لکھونا منو خطابہ, اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے. میرا مقصد اس حدیث میں یہ کہ ہم فکر آخرت کس واسطے کرے, فکر کی کیا مطلب, یہاں مانے اس کے لیے تیاری کرنے کا فکر, اس کا یہی مطلب ہے. ہاں اس کے لیے طریقہ یہ کہ ہم آخرت کو سامنے لائے, اس کا نقشہ ہم سامنے لائیں, اس کو ہر وقت یاد رکھیں, اس کے مطابق جو قرآنی آیات ہیں قرآنی سورتیں ہیں اس کو پڑھتے رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں ہے کہ جو شخص سورت تکویر سورت انفطار سورت انشقاق پڑھتا ہے تو ایسا ہے جیسے کہ قیامت کو دیکھتا ہے سامنے. تو قرآن کریم سے یہ فکر انسان میں آتا ہے, بالکل مشاہدہ جیسا ہوتا ہے, خاص کر وہی صورتیں جو کہ اخیر پارا میں ہیں قیامت کے متعلق. تو مقصد یہ میرا کہ فکر آخرت کا مطلب یہ کہ اس کے لیے تیاری کا فکر کرنا, کہ کیا کریں ہم یہاں, یہ فکر آخرت کا مطلب. تو یہ جو آیتیں جو سورت میں نے تلاوت کی سورت عادیات, اس سورت کا جو موضوع ہے جو مقصد ہے, ہر ایک سورت کا الگ موضوع ہوتا ہے, یہ ہمارے تفسیری منہج ہے. اس وقت اللہ کے کرم سے الحمدللہ میں یہاں جامع الدراسات لشکر طیبہ میں تفسیری دورہ کرتا ہوں, بہت سارے علماء جمع ہوتے ہیں. تو اس کا منحج یہ کہ ہر ایک سورت کے لیے ایک دعویٰ ہے, ایک موضوع ہے, ایک عنوان ہے. اس سورت کا مقصد یہ کہ انسان کو زجر دیتا ہے اللہ تعالی, کس بات پہ توبیخ دیتا ہے کہ کیوں یہ انسان اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرتا. اس کے لیے چاہیے کہ یہ آخرت کا فکر کرے. یہ موضوع والی آیت ان الانسان لربہ لکنوت, کنوت کی بہت ساری تعریفیں ہیں لغت میں, مفسرین نے لکھا ہے, مشہور تفسیر یہ معنی کنوت کا یہ کہ وہ نعمت الہی کو بھول جاتا ہے, نعمت کو یاد نہیں رکھتا, منعم کو بھی یاد نہیں رکھتا کہ یہ نعمت ہے اور کس نے کیا, اللہ نے کیا. تو وہ یہ نعمت اللہ کے مرضی کے بغیر غلط جگہ میں استعمال کرتا ہے, اور اس کے لیے اللہ تعالی نے پہلے بطور شہادت پیش کیا, دیکھو گھوڑے میں نے تمہارے سواری کے لیے استعمال کے لیے دیے ہیں, یہ ایک نعمت ہے. دیکھنے جاہل لوگ ہیں, مشرکین لوگ, مشرکین مکہ دراصل اس میں مخاطب تھے, تم تو ان گھوڑوں کو، ان کے سواری کو جو نعمت الہی ہے غلط جگہ میں استعمال کرتے ہو، یہ میں نے تو تمہارے لیے دیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے جہاد کرو، تم اس کے ذریعے سے کسی مسکین کے ساتھ ہمدردی کرو. جیسا ایک تفصیل حدیث میں آتا ہے کہ الخیل للثلاثہ، ایک تفصیل حدیث ہے کہ تین قسم لوگوں کے لیے گھوڑے ہوتے ہیں، ایک وہ جس کے لیے بہت اجر ہے جس نے جہاد کی نیت سے گھوڑا پالا، دوسرا وہ کہ جس کے لیے ایک ستر ہے، پردہ ہے کہ اس گھوڑے کے ذریعہ وہ مسکینوں کا ہمدردی بھی کرتا ہے اور اپنے لیے روزی بھی کماتا ہے، تیسرا یہ کہ اس کے لیے وزرن ہے، بڑا بوجھ بڑا گناہ ہے کہ صرف ریا کے لیے نمود کے لیے گھوڑے رکھا ہے وہ. تو مطلب یہ کہ اللہ نے یہ نعمت تمہیں دی ہے خصوصاً جہاد کے لیے، اور تم اس کو استعمال کرتے ہو کہ اپنی قومیت کی جگڑوں میں، قومیت کی جگڑوں میں تم استعمال کرتے ہو ایک دوسرے پہ حملہ کرنے کے لیے. یہ شہادت ہے، یہ گواہی ہے اس بات کی کہ ان الانسان لربہ لکنوت، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے، بہت بڑا ناشکر ہے. قنوت مبالغے کا صیغہ ہے. کیسا ناشکر؟ یہ اللہ کی نعمتوں کو بغیر کسی اچھے مصرف کے غلط جگہوں میں استعمال کرتا ہے. مثالیں مثلا یہ گھوڑے. اسی طرح قرآن کریم کے اشارہ دیکھو، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدما ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، انسان کے پاؤں میں اقدام میں کبھی پریشانی قیامت کے دن نہیں آئے گی حتی یسأل عن خمس، حتی کہ وہ پانچ نعمتوں کے متعلق اس سے پوچھا جائے. جب پوچھا جائے تو بس اس وقت اکثریت انسان اس کے اقدام، اس کا حوصلہ غلط ہو جائے گا، اور اسی طرح اس پر بہت سخت پریشانی آئے گی کہ اب کیا کروں. یہ جواب دوں، پانچ نعمتیں کیا ہے؟ ایک نعمت عامہ ہے، اللہ نے ہر ایک انسان کو دیا ہے. وہ کیا ہے؟ عن عمرہ فیما افنا، عمر ہے انسان کا، زندگی ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے، ہر ایک شخص کو کم از کم اس کا احساس تو ہے کہ ہاں عمر ہے، انسان زندہ ہو تو کر سکتا ہے جو کرے، مر جائے تو پھر کیا کر سکتا ہے، وہ عمل نہیں کر سکتا. حدیث میں آئے کہ آج مانا زندگی میں عمل ولا حساب وغدا الحساب ولا عمل، آج تمہارے لیے عمل کا میدان ہے اگرچہ حساب نہیں، کل صرف حساب ہے وہاں عمل نہیں. تو مطلب زندگی اللہ نے دی. قرآن کریم میں ہے سورہ فاتر میں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، حدیث میں اس کا شرح یہ ہے کہ ایک انسان تقریباً 60 سال والا یہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا قیامت میں، اور اسے یہ 7 سالہ زندگی کفریات میں، شرکیات میں، بدعات اور خرافات میں، آخرت کو بھول جانے میں، انہی چیزوں میں اس نے اپنی زندگی صرف کی. تو شاید وہ کہے کہ یا اللہ مجھے فرصت نہیں ملی، فرصت اکثر یہ کہتے ہیں فرصت نہیں ملی، نماز کے لیے کیوں نہیں جاتے ہو، فرصت نہیں ملتی، قرآن کے سیکھنے کے لیے کیوں وقت نہیں دے، فرصت نہیں ملتی. تو اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتا ہے، کیا میں نے تجھے، ہم نے تمہیں اتنا عمر نہیں دیا، اتنی عمر جو تم سے پہلے لوگوں کو میں نے دیا تھا. اکثر لوگوں کو میں نے سات سات تقریباً دیا ہے, تمہیں بھی دیا, اور ان لوگوں نے اس اپنی زندگی میں اللہ کی کتاب اور اللہ کی وحی سے اور انبیاء علیہ السلام کے ان کی سنت سے ان کے طریقوں سے استفادہ کیا, ایمان لایا, عمل صالح کیا, فکر آخرت کی. تمہیں بھی اتنی عمر مل گئی, وجاکم نذیر, اور پھر یہ نہیں کہ صرف میں نے عمر دیا, میں نے نذیر بھی بھیجا, آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا, اس کے جو وارث ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء, العلماء ورثۃ الانبیاء, العلماء الاسلام, یہاں ہر ایک عالم اللہ نبی کا وارث نہیں, جو نبی کا کام کرتا ہے. کام کیا ہے؟ دعوت ہے, پہلی دعوت ہے توحید کی طرف, ایمان کی طرف, دعوت ہے قرآن کریم کی طرف, دعوت ہے احادیث کی طرف, یہ دونوں وحی ہیں, وحی یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام. دعوت کے بعد پھر جہاد ہے, قتال فی سبیل اللہ ہے, دشمنوں کے مقابلے میں. تو یہ ہے العلماء ورثۃ الانبیاء, جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں. یہ نہیں کہ بس نفس ایک مولوی صاحب توحید بھی نہیں جانتا, نہیں اس کی دعوت دیتا ہے, سنت سے بھی نا خبر ہے, جاہلوں کے ساتھ وہ جاہل کی زندگی گزارتا ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث تو نہیں. تو مطلب یہ کہ جاکم النذیر, وہ بھی نذیر ہے جو تمہیں قرآن کریم پڑھاتا ہے, جو حدیث کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہے, قرآن سنت کسی اللہ آتی اور رسول. تو اس کے باوجود تم نے کیوں اس عمر کی, اس نعمت کی ناشکری کی؟ تو سخت عذاب ہوگا اس شخص کے لیے, اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں. تو مطلب حدیث کا یہ کہ پہلی, ہاں پہلا سوال تو عمر کے مطابق ہوگا, سیما اپنا, اپنی زندگی کس چیز میں تو نے فنا کی یا سوچا نہیں تو نے. دوسری نعمت اس سے کچھ آگے, خاص وان شبابی بھی فی معاملہ, اسی طرح یہ نوجوان طبقہ جو ہے, نوجوان دراصل ان میں نوجوانی کا کچھ نشہ ہوتا ہے, کہتا ہے آخرت کے لیے جب ہم بوڑھے ہو جائیں پھر کام کریں گے, نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, فلان کریں گے. اب تو ہماری آزادی ہے نا, آزادی. تو یہ بھی یاد رکھیں کہ نوجوان سے بھی نوجوانی کے متعلق پوچھا جائے گا. کبھی بوڑھا بھائی آدمیوں کہتے ہیں میں شادی بوڑھا ہوں, ابھی میں تو کچھ نہیں کر سکتا, تو اس پر تو نوجوانی گزر چکی ہے نا, اس کے متعلق بھی پوچھا جائے گا. نوجوانی تو نے کس چیز میں, کس طریقے میں گزاری, یہ پوچھا جائے گا ہمارے نوجوانوں سے. پھر ہم سے کیا جواب ہوگا ہمارے پاس, اللہ کے رحم و فضل اور اس کے رجا کے بغیر. اسی طرح ایک دوسری نعمت ہے مال, ایک تو عمر ہے عام, عمر اور نوجوانی, دوسری کیا ہے, مال ہے مال والوں کے پاس. کس نے دیا؟ اللہ نے دیا, اللہ نے. ایسا نہیں کہ ہاں یہ اس نے بس اپنی زور سے اپنی قوت سے پیدا کی, اللہ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. نہیں, بغیر اللہ کے تو نہیں ہو سکتا. تو نعمت ہے اللہ کی. اس کے متعلق بھی دو سوال ہیں, مال کے متعلق بھی دو سوال ہیں. من اینا اکتسبوا وفیما انفقوا, یہ مال ہے کہاں سے تو نے کمایا, کہاں سے؟ یہ بہت ضروری سوال ہے, کیونکہ مسلمان مومن اور مکلف ہے اس بات کی کہ حلال و حرام طریقے وہ سمجھے, کہ حلال کمائی چاہیے اور حرام سے اجتناب ضروری ہے. قرآن کریم میں, حدیث صحیحہ میں اس کا شرح اور تفصیلات موجود ہے کہ یہ حرام طریقے ہیں اور یہ حلال طریقہ ہے. تو بعض لوگوں جو فکر آخرت سے غافل ہیں تو کہتے ہیں نہیں بس مال کماؤ جہاں سے بھی کماتے. حدیث میں آتا ہے آخری زمان میں آخری وقت میں جو قریب قیامت ہے مثلا یہ وقت اکثر ایسے انسان ہوں گے جو یہ پرواہ نہیں کرتے کہ مال کہاں سے اس نے کمانا ہے, حرام و حلال کا فرق نہیں کرتا, اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ مال جمع کرے مال جمع کرے. اس کو اگر کوئی منع کرتا ہے کوئی عالم کوئی ہدایت والا تو اس کے پیچھے لگتا ہے کہ تم کیا جانتے ہو. اللہ نے اس کے بعد ایک سورت میں فرمایا ویل لکل ہمزہ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. او معاہدین اور ایمان والوں کو سامنے عیب لگانے والا, اس کے پیچھے بھی غیبت کرنے والا اور مال و سرمایہ جمع کرنے والا, اس کو تیار رکھنا اس خیال سے کہ یہ میرے لیے دنیا میں خلود یا آخرت میں جنت کا ذریعہ ہے. یہ سوال بہت ضروری سوال ہے, اس کا جواب ضروری ہے. مال کہاں سے جمع کیا ہے؟ اس کے لیے الگ طریقے, حرام کے طریقے, باطل کے طریقے اللہ نے فرمایا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. مولویوں کو بھی اللہ نے فرمایا لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. جو آیات کے عالم ہیں دین کے عالم ہیں وہ کسی کو دین بیان نہیں کرتا, کبھی چھپاتا ہے کتمان کرتا ہے, کیوں اس کا کوئی آمدن ہے, عوام اس کو کچھ ہدیے دیتے ہیں, کہتے ہیں میں اگر حق مسئلہ بیان کروں توحید کی دعوت دوں سنت کی دعوت دوں تو پھر یہ لوگ مخالف ہوتے ہیں مجھے پھر کچھ نہیں دیتے. اشتراب الایات کا پہلا مرتبہ یہ ہے مفسرین نے لکھا ہے, حق بیان نہیں کرتے اس واسطے کہ اس کا مدنی کٹ جاتا ہے یا کم ہوتا ہے. یہ ہے اشتراب الایات. یہ مرض ہمارے ہم جنس میں بہت ہے. جانتے اکثر کہتے ہیں ہاں جی تم آل حدیث علماء سچ کہتے ہو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی بس یہی چاہیے, اس کے مقابلے میں کسی کی تکلیف نہیں کرنا چاہیے, کسی کی تکلیف کی وجہ سے اللہ رسول کی اطاعت نہیں چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے لیکن ہم کیا کریں, پھر ہم کہاں سے کہیں گے, لوگ پھر مخالف بنتے ہیں. ابھی ایک بار ساتھی پوچھ رہا تھا, میں نے کہا ہے علماء نے لکھا ہے یہ تو ابو طالب کا مسئلہ ہے. ابو طالب ہمارے اہل سنت بلکہ تمام مسلمانوں کا اتفاقی عقیدہ ہے کہ وہ کفر کے حالت میں مر گیا, اگرچہ اس نے اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی لیکن فوات نہیں کی. تو خدمت سے کچھ نہیں بنتا, محبت کی نفس محبت سے کچھ نہیں بنتا جب فوات نہ ہو, اطاعت نہ ہو, تابعداری نہ ہو. اس کو حالت نظام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے, ابو جہل اور امیہ بھی بیٹھے تھے. حدیث بخاری میں اے میرے چچا ابا طالب صرف یہ قل لا الہ الا اللہ کلمتن کلمتن حاج جو ہاتھ دیکھا حاج جو بحال لگا عند اللہ, یہ کلمہ زبان پہ بھی لاؤ عقیدہ میں بھی لاؤ کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی الوہیت والا نہیں, کسی میں بھی اس الوہیت کی صفات نہیں, خالق و مالک نفع ضرر نہیں, عالم الغیب نہیں, مشکل کشا غوث اعظم وغیرہ نہیں, تمام عبادات کا حقدار صرف اللہ ہی ہے. قلبی عبادت ہو, بدن عبادت ہو, مالی عبادت ہو, یہ مقصد ہے قرآن کریم میں لا الہ الا اللہ. تمام انبیاء کا یہ مسئلہ تھا. فرمائے اس عقیدہ اور اس قول کے بنا پر میں قیامت میں تیرے لیے محاجہ پیش کروں گا. محاجہ کا مطلب یہاں سفارش ہے, شفاعت پیش کروں گا.
ابو جال و میاں نے اس نے کہا ہاں ترغب ملت ابیک، کیا ابو طالب اپنے باپ کی ملت سے اعراض کرتے ہو اس چھوٹے بھتیجے کی وجہ سے؟ ابو طالب نے بھی کہا، شیطانی قوت غالب ہو گئی، کہ میں نہیں کہہ سکتا، ایک روایت میں ہے نساء بنات قریش، یہ قریش کی لڑکیاں میرے اوپر ہنستے گی کہ بابا اخیر میں وہ صحابی بن گیا. اس وقت تو صحابی کہتے تھے نا، بھی کہتے ہیں وادی ہے. جب کوئی سفید ریش والا وہ آنے حدیث بنتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں دیکھو بابا بھی وہابی بن گیا. مجھے بھی کہتے ہیں دیکھو آخر عمر میں بھی یہ وہابی بن گیا. یہ وہابی لفظ منظور ہے، وہابی ہے معنی المنصوب الی الوہاب، وہاب اللہ ہے، انک انت الوہاب. کبھی یہ کہتے ہیں یہ غیر مقلد ہے، میں کہتا ہوں یہ تو ہماری تعریف ہے، لیکن یہ لوگ سمجھتے نہیں. کیوں غیر مقلد معنی جو تقلید نہیں کرتا؟ تو کیا ہوتا ہے وہ؟ یا مجتہد ہوتا ہے یا متبع ہوتا ہے، وہ غیر مقلد ہوتا ہے نا. یا تو مجتہد ہوتا ہے خود، یا متبع ہوتا ہے قرآن اور سنت بھی. یہ تو قابل تعریف بات ہے، اللہ ہمیں اگر مجتہد نہیں بنائے تو متبع بنائے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون، یہ تعریف کرتے ہیں. الٹا کہتے ہیں ہاں یہ غیر مقلد ہے. ہم کہتے ہیں اسی کہ جب قرآن کریم موجود ہے صاف ہے، اسی طرح حاجی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ساتھ اس کے بعد اقوال صحابہ بھی موجود ہیں، انہوں نے تشریح کیا ہے، اس کے باوجود تقلید کی کیا ضرورت؟ تقلید مانا تو تقلید شخصی کہ بس فلان کا مانوں گا دوسرے کا نہیں مانوں، یہ کیا ضرورت ہے؟ جب دین کامل ہے، اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وہاں ایک حنفی عالم نے لکھا ہے، ملا علی قاری، اس نے شرف اکبر میں لکھا ہے کہ اس آیت کے مفہوم کے بعد لا نحتاج فی تکمیل ہی الى امر خارج من الکتاب و سنہ، جب اللہ نے فرمایا کہ میں نے دین کامل کر دیا تو اس کے بعد ہم قرآن و سنت کے علاوہ کسی چیز کے لیے محتاج نہیں اس کے تکمیل کے لیے. میں شرحاؤ تو اس کے لیے نحو بھی پڑھو، سرد بھی پڑھو، لغت بھی دیکھو، وہ تکمیل نہیں ہے. تو کیا ضرورت ہے؟ قرآن و سنت میں اگر کوئی کمی ہو تو ٹھیک ہے، ہم دوسرے کے پیچھے چلیں تقلید کریں. پھر عجیب بات یہ، افسوس کی بات، کہ جن کی تقلید کی جاتی ہے معروف، مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا کسی دوسرے امام ائمہ اربعہ میں سے، تو کوئی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ انہوں نے تقلید کی طرف ترغیب دیا ہے؟ انہوں نے کبھی کہا ہے کسی کو کہ ہماری تقلید کرو؟ نہیں، ان ہی بیچاروں نے اپنا ذمہ فارغ کر دیا، کتابوں کے اندر لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے صح الحدیث فہو مذہبی، صحیح حدیث تمہارے سامنے آ جائے اس پہ چلو وہ میرا مذہب ہے، بس صحیح حدیث میرا مذہب ہے. ابھی کہتے ہیں یہ اہل حدیث بے مذہب ہیں. امام ابو حنیفہ کے قول سے معلوم ہے صحیح کہ حدیث والے مذہب والے ہیں، صحیح مذہب دیے. انہوں نے فرمایا خود سارے اما نے بھی کہ تم لے لو وہاں سے جہاں سے ہم نے لے لیا، ہم نے قرآن و سنت سے لے لیا دین، تو تم بھی وہاں سے لے لو. کسی امام سے یہ ثابت نہیں کہ نہ میری تقلید کرو. اس واسطے ائمہ کرام پر سب و شتم، ان پر ملامت کرنے کا کوئی ہمیں جواز نہیں. مطلب میرا ہے کبھی اس طریقوں سے یہ لوگ حق کو چھپاتے ہیں، اس ذریعے سے لوگوں سے آمدنی حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ مال ہے، اس کے متعلق پوچھا جائے گا کہاں سے کسب کیا، دوسرا سوال یہ ہوگا کہاں خرچ کر دیا. خرچ میں بھی اصول اسلام ہے کہ اسراف نہ ہو, تدبیر نہ ہو, غلط جگہوں میں خرچ مت کرو, شرکی جگہوں میں خرچ مت کرو, غیر اللہ کا نظر و نیاز مت دے دو, گیارہویں گیارہویں کو شریف بھی مت کہو. نماز کو شریف نہیں کہتے, نماز شریف اور زکات شریف, اور گیارہویں شریف ہے اور صدقہ حلوہ بھی شریف ہے. جیب جہل ہے لوگوں میں, کہاں خرچ کرتے ہو یہ بھی سوچو. اور آخری سوال ہے علماء سے. اس حدیث میں کہ علماء سے بھی پوچھا جائے گا, عن علمہ فیما عمل بہ, عالم سے پوچھا جائے گا کہ کیا عمل کیا ہے تو نے اس علم پر. کہ علم تو علم صرف اپنا کمال تو نہیں, علم تب کمال ہے کہ اس پر عمل. کیوں بڑے بڑے علماء تھے یہود, قرآن نے ان کو احبار کہا. احبار بار بہت بڑا عالم ہوتا ہے, جس کے الفاظ, جس کے معانی بالکل خوبصورت و فساد و بلاغت سے بھرے ہوئے ہیں, لیکن ان کو اللہ نے فرمایا کانہم لا عالم. یہ ایسے لوگ ہیں جیسے بے علم ہوتے ہیں. عالم بغیر عمل کے تو بے علم ہوتا ہے. مطلب میرا ہے کہ قیامت کا فکر, اس کا کیا مطلب؟ اس کا یہ کہ جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں, مثلا یہ نعمت عمر, نعمت مال, نعمت علم, بڑی نعمتیں ہیں, اس کے متعلق قیامت میں ضرور حساب کتاب ہوگا, تو اس کے لیے ہم یہاں تیاری کریں. تو تیاری کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ وہ ہے جو اس شخص نے کہا تھا عربی والا حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کیا تیاری کی ہے, وہ بھی بہت ہوشیار دیہاتی شخص سے ہوشیار, وہ کہتا تھا حب اللہ و رسول, حب اللہ و رسول, اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. بس میں نے تو یہ تیار کیا ہے, واقعی تیار کیا تھا, ہم نے پھر تیار بھی نہیں کیا الا ماشاءاللہ. وہاں خوب یہ نہیں کہ صرف جس کا نام لوتا ہے لوگ لیتے ہیں عشق, عشق عشق تو بیماری ہوتے ہیں, اللہ بیماری سے بچا ہے. بہت عربی نے لکھا عشق عشیقہ, یہ ایک نبات ہے, بعض شجر مثلا یہ ببل وغیرہ کے اوپر ہوتا ہے نا, یہ زر جیسا, اس درخت کو بیکار بناتا ہے, اس کا نام ہے عشیقہ. بے شک اس بیماری کا نام نہیں, محبت ہے, محبت اللہ رسول کی, اور محبت اللہ رسول کی ان کی اطاعت سے عبارت ہے کہ اسی اللہ واتو رسول. کیونکہ محبت ہے تو آج نہیں تو یہ محبت تو صادق نہیں ہے تو کاذب ہے. تو مطلب یہ اس شخص نے بھی اجمالی طور پر یہ پیش کیا, اور صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ جب ہم نے یہ سن لیا تو ہم بڑے خوش ہو گئے, کیونکہ واقعی محبت رسول تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے سینوں میں, ان کے دلوں میں تو بھری ہوئی تھی نا. حقیقت میں شان ہے صحابہ کرام کی, وہ بھی خوش ہو گئے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہ صفت عطا فرمائے کہ ہم بھی خوش ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, یہ فکر آخرت کے لیے ضروری اعداد ہے, ضروری تیاری ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اقول قولی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده وعهده. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من نثر سجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فعزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
يا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. تفسير نيشابوري غرائب القرآن.